أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
آیت
سورہ تحریم کی آیت 9
یا
ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الی اللہ توبتا نصوحا توبو الی اللہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو توبتا نصوحا اس کا ترجمہ شاید رہ گیا ہے لکھنے میں توبہ تو نصوحہ کا خالص توبہ کرتے ہوئے ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف خالص توبہ کرتے ہوئے جھکو عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جس دن اللہ نبی کو اور ان کو رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے بھی چلے گا نورہم یسعا بینہم ان کا نور ان کے آگے بھی چلے گا وبایمانہم اور ان کے دائیں بھی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے واغفر لنا اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر اس چیز پر جو تو چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر اس چیز پر جو تو چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کر وغلظ علیہم اور ان کے مقابلہ پر سختی کر وماواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بئس المصیر بہت ہی برا آخری ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے امراۃ نوح و امراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں فخانتا ہوا پس ان دونوں نے ان سے خیانت کی فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین تو وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے اور کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ فرعون اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک محل بنا دے ونجنی من فرعون وعملہ یہاں محل بنا دے جو لکھا ہوا ہے یہ فرعون کے محلوں میں رہنے کی نسبت سے بیت کا ترجمہ محل کیا گیا ہے ایک اور جگہ محل کا لفظ آتا ہے مگر یہاں تو بیت ہی آیا ہے توجہ نہیں دلائی آپ نے کسی نے صرف بیتن ہی رکھنا چاہیے گھر بنا دے قال رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. نجنی دونوں جگہ آیا ہے, نجات دے دے کو اردو میں دہرانے سے بچتے ہوئے اس کا پہلا ترجمہ بچا لے کر لیا گیا تھا یا کر لیا گیا ہے. اگر دونوں جگہ نجات دے دے رکھا جائے تو اس کی تکرار اردو میں ذرا سی اوپری تو لگتی ہے مگر ایک ہی لفظ ایک ہی طرح ترجمہ ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں کہ اسی طرح رہنے دیں یا تبدیل کر لیں. میں پڑھ کے دونوں بتا دیتا ہوں. اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. تو یہاں نجات کی تکرار جو تھی اردو میں کچھ تھوڑی سی بجل لگتی ہے, لیکن اگر اس کا یہ ترجمہ کہ فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے تو نجات دینے کا معنی بھی بچانا ہی ہوا کرتا ہے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ دوسرا حصہ ٹھیک
ہے, بہتر لگتا ہے.
ٹھیک ہے. مریم ابنۃ عمران, اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے, بریکٹ میں مثال دی ہے, یعنی پہلے لفظوں کو پہلا مثال دینے کا مفہوم داخل ہے اس میں. ضرب اللہ مثلا کتاب آئے گا, وہ مریم ابنۃ عمران. اللہ نے مریم عمران کی بیٹی کی بھی مثال دی ہے. التی احسنت فرجہا, جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. اس اور میں کے درمیان بچے کا لفظ بریکٹ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے کہ مریم میں روح نہیں پھونکی بلکہ بچے میں روح پھونکی. تو ہم نے اس بچے میں اپنی روح پھونکی اور اس نے, یعنی بریکٹ میں ہے کی ماں نے, اس کی ماں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی, اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. تو بچہ مذکر ہے, اس کی طرف مؤنث کی زمین آخر بھی جا ہی نہیں سکتی, اس لیے عربی میں بالکل کھلا کھلا مضمون ہے, کوئی الجھا ہوا مضمون نہیں ہے. اور پڑھنے والوں کی آسانوں کی خاطر یہ ہم نے بریکٹ میں بعض لفظ ڈال دیے ہیں. یہ تو ہے اس کا ترجمہ. اب اس میں جو قابل توجہ امور ہیں ان کو دیکھتے ہیں. توبتا نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ خالص توبہ کرتے ہیں. توبتا نصوحا ایک محاورہ بن گیا ہے. توبتا نصوحا ایسی توبہ کے متعلق استعمال کرتے ہیں صوفیہ جس میں گزشتہ کسی قسم کی میل کی کوئی جھلک تک باقی نہ رہے, کلیتاً نفوس پاک ہو چکے ہوں, اس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں. یہ توبۃ النصوحہ کا لفظ ان دونوں کے لیے جنہوں نے جن بیویوں کے متعلق یہ واقعہ گزر رہا ہے, ظاہر کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا جو یہ وعدہ تھا کہ اہل بیت کو کلیتاً پاک کر دے گا وہ اس توبہ کے ذریعے ظہور پذیر ہوا ہے. یعنی اس واقعہ سے اگر دلوں میں کوئی میل تھی جس کا ذکر گزرا ہے, اور اگر یہ دل میں بھی خیال تھا کہ دونوں مل کر وہ ایسی بات بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے, گویا عملاً مخالفت ہو, یہ بات ایک ایسا داغ تھا جس کے نتیجے میں یہ شیعوں کی یہ بات تقویت پا سکتی تھی کہ یہ دو بیویاں تو نعوذ باللہ من ذالک ان دو بیویوں کی طرح ہیں جن کا ذکر انبیاء کے حوالے سے گزرا ہے. لیکن یہ آیت ان کو اس جرم سے کلیتاً نہ صرف بری کرتی ہے بلکہ اس واقعہ کے بعد ان کے دلوں کی کیفیت ایسی بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے گویا ان سے کبھی کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوا. تو یطاہرکم تطہیرا، جو عمل ہے وہ پوری شان کے ساتھ یہاں ظاہر ہوا ہے، اس لیے ان کی مثال دینے سے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے، یہ ہرگز مراد نہیں کہ ان بیویوں نے عملاً کوئی ایسا گناہ کر لیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے ضرور ناراض ہو جاتا، اس میلان کی وجہ سے ان کو کامل توبہ کی توفیق مل گئی، بس یہ توبۃ النصوحا کا باعث بن گیا ہے یہ واقعہ، نہ کہ دلوں کو میل لگانے والا۔ اثار ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس سے بھی بالکل واضح طور پر اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے، پہلے جو کمزوریاں تھیں وہ توبۃ النصوحا کے نتیجے میں اللہ کلیتاً دور فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِ الْأَنْہَارِ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اب آمنوا معہ میں عمومی مضمون بیان ہوا ہے، مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان بیویوں نے آپ کے ساتھ رہنا تھا، ان میں سے ایک کو بھی علیحدہ نہیں کیا گیا، تو آمنوا معہ میں اس سیاق و سباق کی روشنی میں اول طور پر یہ بیویاں بھی شامل ہیں، اگر قیامت کے دن یہ اسی طرح اٹھائی جاتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح شیعہ کہتے ہیں، تو اس وقت پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خفت تھی، ایسی بیویاں ان کے ساتھ اٹھائی گئیں جن کی مثالیں نعوذ باللہ من ذالک بعض دوسرے انبیاء کی بیویوں سے دی گئی ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قطعی وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہرگز خدا اپنے رسول کو خفیف نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی یہ بیگمات اول طور پر، نورہم یسعا بین ایدیہم، ان کا نور ان کے دائیں بھی چلے گا، وبایمانہم، نہ ان کے سامنے بھی چلے گا، نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے بھی چلے گا اور ان کے دائیں طرف بھی چلے گا، یقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقینا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہلے کئی دفعہ ذکر گزر چکا ہے، نور کے آگے اور دائیں طرف چلنے کا ذکر ہے، بائیں طرف چلنے کا ذکر نہیں، حالانکہ بعض دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے ان کو ہر طرف سے ڈھانپ لے گا، اس کی حکمت کسی کو یاد ہے؟ یاد دہانی کے لیے اس کی تکرار کرتے ہیں آج، کیوں جی؟ نورہم یسع بینہم وبایدیہم، ایدیہم وبایمانہم، ہیں کیوں حاجی صاحب؟ امین امام صاحب آپ بتائیں، اس سے پہلے یہ بحث ہو چکی ہے کہ بعض آیات سے نور کے ان کو مکمل ڈھانپ لینے کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف چلنے کا ذکر فرمایا ہے، کوئی حدیث کسی کو یاد ہے جس میں یہی مضمون رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق بیان ہوا ہو، ان کے بائیں طرف نہیں چل رہا تھا، ان کے سامنے اور دائیں طرف چل رہا تھا، کیوں جی؟ حدیث کے ماہرین کہاں گئے ہیں آج؟ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم جا رہے تھے और हमारे मुकम्मल अंधेरे में और हमारे सामने भी रोशनी जा रही थी, हमारी दाएं तरफ भी रोशनी चल रही थी, और बाई तरफ का जिक्र नहीं है। याद आ गई है कि नहीं हदीस? उस आपको याद आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ, ये निकलवा लेना ताकि अगले दर्स में इसको खोल के सामने रख देंगे। मेरे नज़दीक इसका उससे भी ताल्लुक है और इस दुनिया में भी नूर अता होने का जिक्र है। बाई तरफ से अमूमन ये ख्याल होता है कि बाई तरफ से गलत किस्म के हमले हो रहे होते हैं, ये ख्याल है ना एक, कि बाई तरफ से बहकाने के लिए हमले किए जाते हैं। इस तरफ को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया, ये है सवाल। अगर बाई तरफ से बहकाने के लिए हमले होते हैं तो बाई तरफ नूर क्यों नहीं रखा गया फिर? क्यों जनाब, आप बताएं, काफी आप गौर व खौज में डूबे पड़े हैं। सो
जी एक हदीस दूसरी याद आ रही है जिसमें है कि अल्लाह मेरे फी कल्बी नूरन फी समी फी बसरी नूरा अल्लाहु अजल फी बसरी नूरन,
ऊपर भी और बाएं भी और दाएं भी, वही तो मैं बता रहा था हदीस। वो तो वो हदीस कतियतन कुलियत यानी यकीनन तौर पर मौजूद है कि ऊपर दाएं बाएं नीचे हर तरफ नूर ही नूर, और कुरान करीम की एक आयत पर वो हदीस मबनी है जिसमें मोमिनों के लिए हर तरफ से नूर की बशारत है। ठीक है ना, इस बिना पर ये जो तर्ज़ बयान है और भी ज़्यादा मुश्किल मालूम हो रही है समझने के लिहाज से। इसके बावजूद इनके सिर्फ दाईं तरफ और सामने का जिक्र क्यों है? क्योंकि नमाज पर करें और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसके मुतल्लिक एक दफ़ा मैं वजाहत से बात कर चुका हूँ, गालबन किसी जुमे में, क्लास में नहीं हुई बात। वो उसके धागे कुछ कुछ मेरे जहन के करीब पहुँचे हुए हैं मगर मैं उन्हें पूरी तरह इस वक्त पकड़ नहीं सका अभी, इसलिए आइंदा इंशाल्लाह क्लास पे इस पहलू से रोशनी डालने की ज़रूरत है और वो खोल दिया जाएगा। मेरे जहन में ये मज़मून हल शुदा है लेकिन चूंकि इस वक्त वो फौरी तौर पर पकड़ नहीं जा रहा इसलिए मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता इस मौके पर। فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیلت خلا النار مع الداخلین، اور تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کتنا نمایاں فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ذکر میں اور نو اور لوط کی بیویوں کے ذکر میں، ان میں تھا داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں گی اور اس حال میں داخل ہوں گی کہ ان کا نور ان کے دائیں طرف بھی جا رہا اور آگے بھی چل رہا ہوگا، اور وہ دن ہے جب خدا رسول کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب اس کے ہوتے ہوئے کس طرح کوئی شیعہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق زبان دراز کر سکتا ہے؟ جہاں مفسرین نے دفاع کی کوشش کی، وہاں دفاع کا سوال نہیں، یہاں تو ایک بڑا سخت حملہ کیا گیا ہے شیعہ ازم کے اوپر، کھلم کھلا ان کا بتلان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کوئی بھی مشابہت نہیں ان دو عورتوں سے، اور شیعہ کہتے ہیں چونکہ دو عورتوں کا ذکر ہے اس لیے یہی دو ہوں گی۔ یہ دیکھیں نا، زن
ہوگی کر کے وہ بات کہتے ہیں جس کو قرآن نے کھلم کھلا جھٹلا دیا ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتے. وَضُرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ نُوحٍ فرعون, یہ بھی ہو چکا ہے. ابن لی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت, یہ جو گھر تھا جس میں وہ رہ رہی تھی, یہ اگرچہ محل تھا مگر اسے کبھی بھی انہوں نے اپنا گھر نہیں سمجھا, کیونکہ گھر کی جو عافیت, گھر کا جو چین سکون ہوتا ہے وہ اس میں نصیب نہیں تھا. تو جب تک اس کے تابع رہی ہیں اس سے, اس زمانے کے لحاظ سے طلاق لے کر الگ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. اس لیے اس گھر میں رہتے ہوئے بھی عملاً بے گھر تھیں. اس لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ایک دردناک دل کی پکار ہے, اپنے حضور جنت میں مجھے گھر دے اور فرعون اس کے عمل سے مجھے نجات بخش. یہاں عمل کا لفظ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ صرف فرعون سے نجات لے کر اس کے ظلموں سے نجات نہیں چاہتی تھیں بلکہ اس کے گندے اعمال سے نجات چاہتی تھیں. جب اسی گھر میں رہ رہی تھیں جہاں فرعون بدعمالیاں کر رہا تھا اور بد عقائد رکھتا تھا, کسی وقت بھی عورت کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ ہے خاص طور پر دعا. بعض عورتوں کی کسی زمانے میں غلطی سے غیر عمدیوں سے یا غیر مسلموں سے شادی ہو جاتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اکثر پھر وہ ان کے خیالات سے بہک کے ادھر نکل جایا کرتے ہیں. تو جس گھر میں خطرہ ہر وقت درپیش ہو وہاں ظلم سے نجات نہیں بلکہ بدعملی سے نجات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ مریم ابنتا عمران میں حضرت مریم کی جو مثال دی گئی ہے اس میں نفخنا فیہ من روحنا کا مضمون ہے جو ہمارے نزدیک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے. یہاں مثال دی گئی ہے مومنوں کے ساتھ. ضرب اللہ مثل للذین آمنوا, سچے مومنوں کی مثال میں ایک فرعون کی بیوی کی مثال ہے اور ایک مریم بنت عمران کی. تو فرعون کی بیوی کی مثال سے یہ بات خطیت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی مومن مرد, اب یہاں مومن عورتیں مراد نہیں ہیں, مومن مرد بھی اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے ایک عورت سے مثال دی تھی جو اتنی بہادر تھی کہ ایسے گھر میں جہاں مظالم بھی ہوتے تھے, ایسے گھر میں جہاں ہر وقت اس کے عقیدہ کے خلاف غلط عقائد پھیلائے جا رہے تھے اور غلط عمل کیے جا رہے تھے, اس میں رہنے کے باوجود اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی پوری طرح حفاظت کی. اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو تو کم سے کم وہ نمونہ دکھاؤ. جو ایک عورت کے لیے دکھایا جانا مشکل تھا کیونکہ وہ تو اس وقت کے سب سے زیادہ جابر بادشاہ کے تابع تھی کہ گھر میں رہ رہی تھی. تو اس زمانے کے بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوئے احمدی مومنوں سے یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ تم کم سے کم اگر تم مومن کہلانا چاہتے ہو, سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو, تو اس مومن عورت کے مشابہ تو بن کے دکھاؤ. کسی قیمت پر کسی طرح بھی تم پر وہ بد عقائد اثر انداز نہ ہوں جو ایک ظالم اور جابر حکومت کی طرف سے تم پر ٹھوسے جا رہے ہوں. اور دوسری بات, یہ کم از کم مثال ہے, یہ مثال تو منیمم ہے مومن کی, اور جو اس کے سے توقع ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے مریم بنت عمران کے ساتھ مثال. عصمت فرجہ میں اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا. عصمت کو بچائے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ناحق اپنی خواہشات کو دوسروں کے تابع نہیں ہونے دیا, अल्लाह के लिए खालिस रखा अपनी तमन्नाओं अपनी उमंगों को, और हर एक की उमंग होती है उसका एक बच्चा पैदा हो। हर औरत की फितरत में ये बात दाखिल है। ये कई सवालात में भी आता है कि औरतें भी सवाल करती हैं ये तो हमारी फितरत में है, फिर हम में से बात क्यों बांझ बनाई गई वगैरह वगैरह, ये तो अलग सवाल था। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि दिल चाहता है हर औरत का कि मेरे रूहानी औलाद मेरी औलाद हो। अगर मोमिन कम से कम इस औरत का नमूना दिखाए तो वो अपनी औलाद औरतों की तरह बच्चे की ख्वाहिश तो कर ही नहीं सकता, वो लाजमन रूहानी औलाद की ख्वाहिश रखता है। यानी उसके नफ्स के अंदर से वो रूहानी वजूद पैदा हो जाए जिसके लिए बहुत से लोग उमंगें और तमन्नाएं रखते हैं और बाद झूठे दावे भी करते हैं, मगर मोमिन इस नफ्स की मैल से कुल्लियतन पाक होकर इसमें उसकी एम्बिशंस को कोई दखल नहीं, वो चाहता है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक हो और उसके नतीजे में उसे रूहानी मरातब वो नसीब हो जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, उसकी रजा से हट करना हो। यह है मज़मून जिसमें हज़रत मरियम को मिसाल बनाया गया। चुनाचे वैसा ही हुआ, उसको किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ। मोमिन की मिसाल तब बनेगी अगर उसे शैतानी ख्वाहिशात से का कोई भी मस न हुआ हो। उसके बावजूद खुदा ने बेटा अता कर दिया, और बेटा वो जिसमें अपनी रूह फूंकी। अब ये इस आयत का मरकजी हिस्सा है। कोई मर्द रूह फूंकने वाला नहीं था, ना नफ्स की ख्वाहिश थी, अल्लाह ने अपनी रूह उसमें फूंकी, यानी अपने अमर से पैदा किया जबकि दुनिया के हालात में होना मुमकिन नहीं था। ये मिसाल अगर हम आज पेश नज़र रखें तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मसीह बनाया जाना और अपने आप को इब्ने मरियम कहना और ये लिखना कि मैं भी उसी तकलीफ़ में से गुज़रा हूँ जिस तकलीफ़ में से एक औरत गुज़रती है, और उन तकलीफ़ों में से गुज़रने के बाद जैसे 9 महीने हमल की अज़ियत उठाती है, इसी तरह मैंने भी इब्ने मरियम के तौर पर ज़ाहिर होने से पहले वो तकलीफ़ उठाई है। इस पर गैर अहमदी मौलवी खूब तमस्कर उड़ाते हैं, हालांकि उनको ख़ुद भी तो मोमिन होने का दावा है। इसलिए नहायत ही अहमकाना बात है, उनको हमारे साथ मिलकर इसकी कोई तौजीह बतानी चाहिए। अगर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि मरियम बन के दिखाए तो वो बताएं, फिर अपनी फिक्र करें, उनको क्यों नहीं होती तकलीफ, वो क्यों 9 महीने इस मुसीबत में से नहीं गुजरते। साबित हुआ कि उन पर ये मोमिन की मिसाल आज भी नहीं हो रही। फिरौन वाली मिसाल अगर आयत करेंगे तो उसके और भी कुछ, चूँकि ज़ाहरी बातें करते हैं तो फिर और भी बहुत से ज़ाहरी नतायज के तस्वुर उनको बांध देना चाहिए। इसलिए ये मेरे नज़दीक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के इजहार के लिए एक मरकज़ी आयत है। फरज नफ़ना फ़ी है मिर रूह ना, फ़ी हा नहीं फरमाया, फ़ीहा का मतलब है हमने उस औरत में रूह फूंकी। उस औरत में नहीं, वो बच्चा जो बावजूद गैर मर्द से रमस ना होने के पैदा हुआ, उसको रूह भी तो कुछ चाहिए थी, फिर वो अल्लाह के हुक्म से दी गई है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर भी यही ज़माना था। कभी भी नफ्स की ख्वाहिश या शैतान के असर से आपने किसी बड़े मर्तबे की तवक्को नहीं की, उमंग ही नहीं की, और अपने आप को बचाए रखा। अल्लाह ने फिर आपके अंदर वही मरियमी कैफियत जारी फरमाई, और वो दौर गुजरा है जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम महसूस कर रहे थे कि आपके अंदर से कुछ वजूद ظاہر ہونے والا ہے, اور وہ دور آپ کا بہت تکلیف کا دور تھا, اور کئی جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے اس دور کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے بڑی اذیت اٹھائی ہے یہ سوچ کر کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کسی ایسے مقصد کے لیے جس کی آپ کوئی تمنا نہیں رکھتے تھے. یہاں تک کہ اس دور میں وہ تکمیل ہو گئی اس سارے مضمون کی, اور پھر آپ کے اندر سے ہی وہ مسیح پیدا ہوا ہے جو مریم کے اندر سے پیدا ہوا تھا. اور اس کے بعد صدقت لکلمات ربہا میں پھر دوبارہ مریم کی طرف مضمون پھیر دیا گیا ہے, جب اس نے دیکھا کہ مسیح پیدا ہو گیا ہے اور اسی طرح ہو جیسے خدا نے فرمایا تھا, اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کر دی, عملاً تصدیق کی, جان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی نکلتی ہیں, اور اس کی کتب کی بھی تصدیق کی, وکانت میں القانتین, اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اس مریمی حالت میں سے گزرا ہوا بیان کیا جائے گا تو آپ کی وہ مریمی کیفیت گواہ بن جائے گی. صدقت بکلمات ربہا, قرآن کریم میں جس مسیح کی پیشگوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کے متعلق بیان فرمایا, آپ نے بحیثیت مریم گویا کہ اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعتاً یہ سب کچھ اسی طرح گزرا ہے. اور پہلی صحیفوں میں بھی جو ذکر ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کی, اس سب کی تصدیق کی, وکانت میرے القانتین, اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. اب عورت کی طرف اس میں ضمیر ہے, مگر چونکہ مثال ہے اور مثال عورت سے ہے تو پھر عورت کی طرف ضمیر کا واپس چلے جانا یہ تعجب انگیز نہیں ہے. کیونکہ اس سلسلے میں چونکہ اہم مضمون ہے, کوئی سوال کسی کے ذہن میں اٹھتا ہو تو وضاحت کروا لیں. اس پہ میں بارہا سوال و جواب میں بھی روشنی ڈال چکا ہوں اور خطبات میں بھی غالباً بیان کر چکا ہوں, درسوں میں بھی, مگر اس کی تکرار اس لیے کی جاتی ہے کہ بہت سے سننے والے بھول جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے خود بھی سوچا ہوگا آج. اور دوسرا یہ کہ یہ جو درس ہے یہ سننے والوں میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اس سے پہلے کے درسوں کو نہ علم ہے نہ استطاعت ہے کہ وہ ان کو سن سکیں, نہ آڈیو ہے نہ ویڈیو ہے. تو اب چونکہ زیادہ وسعت کے ساتھ یہ انتظام کیا جا رہا ہے, اب یہ ان کو پہنچ رہی ہیں باتیں, اس سے پہلے کی طرف رجوع کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے نہ سامان ہے. اس لیے جانتے ہوئے کہ یہ تکرار ہے, میں پھر بھی اس قسم کے اہم مضامین کی تکرار کر دیتا ہوں. اب سورہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئ قدیر. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک میں ایک فعلی حالت کا بیان ہے, یعنی ہوا, وہ مبارک ہوا وجود, اور ترجمہ اس کا جہاں ملتا ہے وہ برکت والا ہے کا ترجمہ ملتا ہے ہمیں, لیکن جو عربی بیان ہے اس سے معروف ترجمے میں ایک فرق ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اب وہ ہے تبارک الذی, یعنی اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ اتنا بلند ہوا کہ کوئی ان برکتوں کو چھو نہیں سکتا, اتنا عظیم شان ببرکت وجود بن گیا, یا ایسے ببرکت وجود کی طور پر ظاہر ہوا کہ اس سے بلند تر کسی وجود کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ مضمون ہے جو تبارکہ نے ظاہر کیا ہے. اس لیے اس کے ترجمے میں دو طریق میں سوچے ہیں. ایک وہی برکت والا بنا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے. بنا یا ٹھہرا, یعنی سب برکت والوں میں سے ایک وہی ٹھہرا. دوسرا یہ ہے بس ایک وہی برکت والا بنا. بس اگر رکھ دیں تو اس میں باقی جو برکت کا دعویٰ رکھنے والے لوگ ہیں, وجود ہیں, ان کی زیادہ وضاحت سے نفی ہو جاتی ہے. تو اس کے ترجمے کو آخری صورت میں اختیار کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دوں, کون سا سننے میں زیادہ بہتر اور مضمون کے قریب ترین ہے. خالی رکھا جاتا ہے بس وہی برکت والا بنا یا بس وہی برکت والا ٹھہرا. ایک بس ایک وہی برکت والا بنا یا بس ایک وہی برکت والا ٹھہرا. مگر ٹھہرا کا اردو میں تو اچھی اردو میں تو بالکل واضح ہے, لیکن جب ٹھہرا کا ایک دوسرا مفہوم ذہن میں آتا ہے یعنی رک جانا, تو عام اردو دان کے لیے ٹھہرا کے لفظ سمجھنا مشکل ہوگا. یہ ہر کس ناقص نے, جس میں کم علم والے لوگ بھی ہوں گے, اس ترجمے سے استفادے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے ٹھہرا کے اوپر دل ٹھہرا نہیں, قرار پایا. کیوں جی مومن صاحب دیکھیے, تبارک فیل ہے نا, ترجمہ فیل ہی ہونا چاہیے. ایک بات تو قطعی ہو گئی, اور تبارک جو لفظ ہے اس میں مقابلہ بھی ہے یا دوسرا فیل ہے, تفاعل اس کا صیغہ کیا ہے تبارک کا؟
ماضی
پورا صیغہ
باب تفاعل سے,
باب تفاعل سے یا تفاعل تفاعل سے؟
تفاعل,
ہاں تفاعل. باب تفاعل میں کیا کیا باتیں ہیں؟
کثرت بھی آتی
ہے,
کثرت بھی آتی ہے,
کثرت بھی آتی ہے, اور
مقابلہ بھی آتا ہے.
مقابلہ بھی آتا ہے. یہاں تبارک الذی میں دونوں معنی داخل ہیں, یعنی ہر برکت والے سے بڑھ گیا, ویسا بلند شان برکت والا اور کوئی نہیں ہوا. کیونکہ برکت کا لفظ مخلوق کے متعلق بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, لوگوں کے متعلق بھی, برکت پائی اس نے, برکت ہوئی. اس لیے تبارکہ میں یہی مراد ہوگی کہ وہ ایک ہے, منفرد ہے برکت میں بلند ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ بتائیں. بس ایک وہی برکت والا, برکت والا ثابت ہوا. ہیں جی شمس صاحب بول رہے ہیں, ایک وہی برکت والا جو بھی فعل ہے تبارکہ کے اندر اندر داخل ہے, وہ ثابت ہوا اگر کر دیا جائے تو کیا
عام فہم ہے.
ہاں عام فہم ہے اور مضمون کے اندر واضح ہے بالکل. تو یوں رکھ لیں اس کو, ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے. بس بھی ساتھ ڈال دیں پہلے, بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے, اور وہ ہر اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے پوری قدرت رکھتا ہے. نلذی خلق الموت والحیات، وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، عمل کے اعتبار سے بہترین ہے یا بہترین عمل کرتا ہے، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، یہ بین ہی لوگ کے مطابق ہے اور غالباً ہی رکھنا چاہیے تھا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی ہے، یا ہے کا لفظ بریکٹ میں نہیں ہونا چاہیے، بغیر بریکٹ کے. الذی میں تبارکہ کے ساتھ چل رہا ہے نا یہ سارا، وہی جس نے ہے یا وہی ہے جس نے، کیوں مومن صاحب؟
وہی جس نے
تو ہے بریکٹ میں چاہیے تھے، جب ہم نے ہے ڈالا ہوا ہے تو پھر اس کو بریکٹ میں رکھنا چاہیے نا پھر، کیونکہ ظاہری لحاظ سے تو وہی جس نے ترجمہ بننا چاہیے. شم صاحب کمر صاحب کے نزدیک تو بریکٹ کی ضرورت نہیں، مگر بریکٹ ڈال دیں تو حرج تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے رکھ لیتے ہیں بریکٹ. وہی میں نے تو نہ ہے رکھا تھا نہ بریکٹ رکھی تھی، وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، صرف اتنا رکھا ہوا تھا. زیادہ شاندار تجربہ نہیں، ہاں اڑائی نیچا ضرور تو بریکٹ کی. وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہترین ہے، عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات، وہی جس نے سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا، یہاں بھی وہی پہلے والا حساب ہی رہے گا. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا. فرج البصرا، پس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رخنا دیکھ سکتا ہے؟ حل ترا من فطور، دیکھ سکتا ہے یا دیکھتا ہے؟ میں نے سکنے کا لفظ مضمون کے کی رعایت سے داخل کیا ہے، کیونکہ اس میں بال ارادہ رخنا تلاش کرنے کی کوشش انا مرادی مراد ہوتی ہے. دیکھتا ہے میں ایک سرسری نظر بھی تو ہو سکتی ہے، اور عام دیکھنے والے کو نظر نہیں آئے گا، مگر جو اس ارادے سے دیکھے گا کہ وہ رخنا تلاش کرے، جیسے کہ سائنٹسٹ نے اس ارادے سے نظر دوڑائی ہے تو نہیں دیکھ سکے. اس لیے لفظ سے سکنا بظاہر ان الفاظ میں مذکور نہیں ہے، لفظ سکنا مگر معنوں میں داخل ہے، اور میرے خیال میں تو کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں. بس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رخنا دیکھ سکتا ہے؟ تم مر جائے البصرہ کررتین، نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا. یہاں دو دفعہ دوڑا کی بجائے دوسری مرتبہ دوڑا کہا ہے ترجمے میں، کیونکہ کررتین سے یہاں مراد دوسری دفعہ ہی ہے. دوبارہ دو دفعہ دیکھنے کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ دوسری دفعہ کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی. ینقلب الیک البصر خاصعا وهو اسیر, ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیحا وجعلناها رجوما للشیاطین وآعتدنا لهم عذاب السعیر. اور یقیناً ہم نے نزدیک کے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی. زینا السماء الدنیا بمصابیحا وجعلناها رجوما للشیاطین, اور انہیں شیطانوں کو دھتکارنے کا ذریعہ بنایا. وآعتدنا لهم عذاب السعیر, اور ان کے لیے ہم نے عذاب کا, آگ کا عذاب تیار کیا ہے. نزدیک کے آسمان سے کیا مراد ہے, اور ان کو جو ستارے ہیں جو مصابی چمک رہے ہیں ان کو شیطانوں کو جلانے اور بھسم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مضمون وہ ہے جس کا اسٹرانومی سے تعلق ہے, اور اس موقع پر اس کا بیان ضروری ہے کیونکہ سماعت دنیا میں یعنی آسمان قریب کے آسمان میں کچھ ہمیں ایسے ستارے دکھائی دیتے ہیں, دمدار ستارے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگ ان کا پیچھا کر رہی ہے, اور پیچھا اس لیے بھی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے, اور پیچھا کر رہی ہے حقیقتاً بھی درست ہے کیونکہ آگ اس کو چھوڑتی نہیں جب تک اس کو بھسم نہ کر دے. یہ پیچھا کرنے کا یہ مفہوم ہے, اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اسٹرانومی کی کچھ اصطلاحوں کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس کی تفصیل میں یہاں میں نہیں جاؤں گا, مگر جو واقعات گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد ان کی طرف کچھ اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. میٹیور سے تین لفظ بنتے ہیں, میٹیور, میٹیورائٹ اور میٹیورائڈ. میٹیور کہتے ہیں آسمان سے پھرنے والے جو ٹکڑے ہیں, ان ٹکڑوں کو میٹیورائٹ کہتے ہیں جو چکر لگا رہے ہیں سورج اور بعض دوسرے سیاروں کے درمیان, مرکری کے درمیان وہ گھومتے ہیں, غالب مرکری ہے جو بھی اس کا نام ہے اس وجہ میں. وہ جب زمین کی فضا میں داخل ہوں, اگر ان کو اجازت دے اللہ تعالیٰ کہ زمین پر وہ گر جائیں, تو ساری زمین پر ہمہ وقت میٹیورز کی بارش ہوتی رہے اور ساری آبادیاں تباہ و برباد ہو جائیں. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اسی جگہ لفظ حفاظت کا ذکر آیا ہے. تو یہ کیا زین السماء الدنیا بمصابیحا, ہم نے ان کو زینت بخشی ہے مصباح سے, مصابی سے. یہ نظارہ جو ہے واقعی بڑا خوبصورت نظارہ ہوا کرتا ہے, اور نزدیک کے آسمان کو زینت بخشنے کا ایک مضمون ابھی چند ایک دو مہینے کے اندر ظاہر ہونے والا ہے, جبکہ بعض لوگ ہوائی جہازوں پر بھی سفر کریں گے بہت بڑی رقمیں دے کر تاکہ اوپر سے یہ نظارہ دیکھ سکیں. بعض لوگ اسکاٹ لینڈ بھی جانے والے ہیں, وہاں کہتے ہیں زیادہ صفائی سے نظارہ نظر آئے گا, بکثرت شعب ثاقب دکھائی دیں گے, سارا آسمان لگے گا کہ ویسے چلتی ہیں نا مختلف قسم کی پھل جھڑیاں وغیرہ ایسے موقعوں پر جشن مناتے وقت جلائی جاتی ہیں, उस किस्म के नज़ारे से सारा आसमान भर जाएगा। और ये वही पेशगोई है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी कि मेरे कुर्ब की इलामत के तौर पर ये आसमान पे सितारे इस तरह गुजरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मसीह के ज़माने में ये वाक़ होंगे। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़ के देखा करते थे इन नज़ारों को, लुत्फ़ उठाते थे। ये तो मीटियर है, आम मीटियर, मीटियोराइट उसको कहते हैं जो गिर जाए ज़मीन पर। वो फ़ज़ा में जब तक जल के खराक होने वाला है उसको मीटियोराइट नहीं कहते, मीटियर कहते हैं। मीटियोराइट वो है जो गिर जाए, और वो कहीं कहीं गिरता है। आमतौर पर वो छोटे साइज़ का हुआ करता है, इसलिए ऐसे मीटियर जो छोटे साइज़ के हों उनका नुकसान चूँकि कहीं कहीं वाक़या होता है, वो अमूमन लोग बच ही जाते हैं। शहरी आबादियों पे कहीं गिरता हुआ कभी नज़र नहीं आया किसी को। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने कोई हिसाब ऐसा बना रखा है कि वो गिरता है नमूना दिखाने की खातिर, मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं पीछे छोड़ता। और मीटियोराइड उसको कहते हैं जो गिरता तो नहीं है मगर वो करीब का जाविया बनाते हुए गुजर जाता है, और उसका जो उसके गुजरने का जो दबाव है वो हैरत अंगेज तब्दीलियाँ पैदा कर देता है। खसूसन सहरा अरब में जो रुबुल खाली है वहाँ ये वाक़ियात ज़्यादा रूनुमा हुआ करते हैं। और उसी की तहकीक के दौरान वहाँ फिल्बी ने, जो जासूस फिल्बी का बाप था, उसने 1932 में वहाँ रुबुल खाली का सफ़र किया था और क़ुरान करीम की पेशगोई को उसने इन मानों में सही ताबीर किया कि क़ुरान करीम में जो उबार का ज़िक्र है, यानी आद की कौम का ज़िक्र है कि उनके ऊपर आसमान से ये बरसाए गए थे, पत्थर बरसाए गए थे, ये उसी किस्म का वाक़या यहाँ हुआ है। हालांकि रुबुल खाली में तो कोई नहीं बसता था। ये जो है ना आद का ज़िक्र उसने इशारतन किया है, वो बाद में जो रिसालों ने लिखा है साइंटिफिक अमेरिकन वगैरह ने, वो बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगाया है कुरान करीम पर और उसकी तस्दीक की है। वो ये लिखते हैं कि आद एक बादशाह का नाम था कुरान के मुताबिक, हालांकि कुरान करीम ने आद को कभी भी बादशाह नहीं करार दिया। और साथ ये कहा कि जो कुरान करीम ने बयान किया है कि पत्थर बरसे, वो तो यूँ दबाव करके निकल गए थे आगे। हालांकि जो वाक़या यमन में हुआ है कुरान करीम के जो बयान है वो उस पर पूरा उतरता है, जो इससे तकरीबन 800 मील दूर है। और वहाँ वाक़ियातन पत्थरों की बारिश हुई भी है। और सऊदी अरब में सिर्फ ये वाक़या रुबुल खाली में नहीं होता, सऊदी अरब में पत्थरों की बारिश होना एक आम वाक़या है। इसलिए इसका ताल्लुक़ खाना काबा की तमीर से भी है। तो ये सारी बातें जो अज़ीमुश्शान निशान हैं क़ुरान करीम की सच्चाई का, इनको छोड़कर, इनसे आंखें बंद करके आजकल के जो बज़ाहिर साइंटिफिक रिसाले बने हुए हैं वो सरासर झूठा बहतान बांधते हैं कुरान करीम पर ताकि नज़र उससे हट जाए। और ये साबित करने के लिए कि कुरान करीम देखो कितना गलत बातें करता है, उन्होंने एक फर्जी बात ये मंसूब कर दी है कि कुरान करीम ने जो ये वाक़या गुजरा उबार या वो बार वाला, इसके मुतल्लिक ही पेशगोई की थी कि गोया ये ही वो वाक़या है जिससे साबित हुआ है कि इन कौमों पर पत्थर बरस रहे हैं। और ये वाक़या लिखकर इंग्लिस्तान की साइंटिफिक सोसाइटी की तरफ से ये भी साबित किया हुआ है कि वो कहते हैं कि इतने हज़ार साल पहले का वाक़या है जो कुरानी वाक़यात से बज़ाहिर जोड़ रहा है, اب دیکھیں کتنا بڑا دجل ہے, اور اس کے بعد اس کے پر خچے اڑا دیے ہیں اس تحقیق کے جو انگلستان کی تحقیق ہے کہ گویا یہ مسلمان کوٹ کریں گے, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو بالکل جھوٹ ہے. یہ واقعہ 100,000 سال پہلے ہوا تھا کہ ایک بڑا ایسٹرائڈ, اس کو ایسٹرائڈ کہتے ہیں, میٹرائڈ نہیں ہوتا, جو بہت بڑا ٹکڑا گرتا ہے, وہ گرا تھا, اور یہ 100,000 سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے. اور انہوں نے غلط, یہ جو ہماری لیبارٹریز تھیں ان کا بالکل غلط فیصلہ تھا. یہ تو ہر 10-10, 20-20 سال میں ہوتے رہنے والا واقعہ ہے, اور قرآن کریم کا یہ غلط خیال ہے کہ یہ واقعہ 10-10 سال کے بعد دہرایا جاتا ہے. یہ آج کی قوم کے زمانے سے ابھی تک اسی طرح باہر پڑا ہوا ہے, حالانکہ اس زمانے میں سے کتنی ہی تہیں دب گئی ہیں, اور صحراؤں میں یا صحرا جیسی جگہوں میں ان کا پکڑا جانا, اس کا نکلنا ناممکن ہے کہ اس کا کھوج لگایا جا سکے. تو میں آپ کو سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں بعض سائنٹسٹ بھی جو جن کے اسٹرانومی سے تعلق ہے سن رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے شعبے میں کس قسم کی بدگامتیوں سے کام لیا جاتا ہے, اور قرآن پر سراسر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے. قرآن اپنی بات میں بالکل سچا ثابت ہوتا ہے. اس مضمون کو پھر آئندہ میں انشاءاللہ حسب موقع بیان کروں گا. میرے نزدیک صحیح سے اتنی کافی ہے, باقی پھر صحیح. ٹھیک ہے,
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا